الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک معرکہ جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد شروع ہوا تھا اور سر سید احمد خان صاحب نے اس وقت کے علماء اور مولویوں پہ جو تنقید شروع کی تھی اور سراسر عقل کی پیروی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے معجزات کا انکار حنفی فقہا پہ شدید تنقید اور کتاب و سنت میں تحریف کو شروع کیا تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے ان کی گرفت کی. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور انہوں نے تصفیت العقائد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دو اور تیسری بڑی شخصیت جو کچھ تاخیر سے بعد میں پیدا ہوئی وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. فرنگی محل کے علماء میں مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی بھی تھے اور پانچویں مولانا احمد رضا خان صاحب تھے جنہوں نے سر سید کو پڑھا بھی اور گرفت کی. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سر سید ان لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب تذکرہ لکھا تو یہ تک لکھ دیا کہ دارالعلوم دیوبند کب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اس وقت کے علماء پر انہوں نے تہمتیں لگائیں اور اسلاف کو برا بھلا کہا ان کے جوابات اس وقت بھی ہوئے اور وہ سارے ہمارے اسلاف پر حبتیاں کستے رہے اور ان کا مذاق اڑاتے رہے تو ہم علمی طور پر ان کے بعد آنے والی نسلوں میں سے ایک نسل ہیں تو برا ماننے کی کچھ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے علماء کی وکالت بھی کرتے ہیں ان کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اس ڈر سے کہ جو سر سید کے معتقد اور علماء کے معاملے میں انہیں برحق قرار دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاں گرفت سے بچے. ہمیں یہ سبق سکھانا کہ حدیث میں یہ آیا ہے اور یہ سبق سکھانا کہ ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ کا خوف ہونا چاہیے لیکن ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ ہم عقیدے میں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں اور آپ عقیدے کے معاملے میں کوئی معاملہ کوئی ایک عقیدہ جو امت کے خلاف ہو ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہو ہزاروں ہمارے بیانات میں ایک جگہ ثابت کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے سامنے جواب دینا ہے، ہم آپ کے بن کہے اس سے رجوع کر لیں۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیہ کی عقیدے کی کتابوں کو، بلکہ یوں کہیے کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ عقیدے پر لکھا ہے، اور ان سے پہلے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے عقیدے کے باب میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کے اب تک، علم کلام پر جو کچھ بھی اکابرین نے لکھا ہے اور اس کی روشنی میں اہل السنہ نے جو کچھ مرتب کیا ہے، ہم ٹھیک اس عقیدے پر قائم ہیں اور اس کو ذرہ برابر ادھر ادھر کو گوارا نہیں کرتے۔ صرف دو مسئلے ایسے ہیں جس میں ہم نے حضرت امام منصور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو الحسن اشعری کی طرف رحمہ اللہ منتقل ہوئے، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ اپنے سے منتقل ہو گئے ہیں، بلکہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی ان چیزوں پہ حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اکابر نے بھی تحویل کی ہے، اور ہم اپنی علمی ضروریات کی وجہ سے اور بدلتے ہوئے حالات اور زمانے کی وجہ سے اتر گئے۔ اس لیے جب ایک شخص بار بار کہتا ہے کہ وہ ماتریدی ہے، تو اب عقیدے میں اس سے بحث کرنا اور عقائد میں اس کو چھیڑنا، تنگ کرنا غلط بات۔ جس طرح ایک کافر اپنے عقائد میں پکا ہو جاتا ہے، ایک آدمی فرض کر لیجئے کسی بھی طبقے کا نام لے لیں، مثلاً معتزلہ ہیں اور وہ عذاب قبر کو نہیں مانتے، اور معتزلہ پورے ٹھوس عقیدے پہ رکھتے ہیں، اب اس کو سمجھاتے رہنا کہ تم اعتزال سے توبہ کر لو، بھئی وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھا بیٹھا ہے، کیوں توبہ کرے؟ اس لیے ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان پر تنقید کی جائے، یہ کہا جائے کہ انہوں نے غلط کیا۔ اسی جو احادیث مجھے بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی شان ہے خود گمراہی میں، اور ہمیں بھیجتے ہیں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں جگہ یہ لکھا ہے، ارے بھائی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو کون مانتا ہے؟ آپ خود تفسیر کبیر پڑھیں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی اور یہ باتیں لکھی۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کئی چیزیں ایسی لکھی ہیں، مثلا خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا، اور اس کے گلے میں ایک برتن لٹکا ہوا ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کے گھروں پہ جا کے مانگتا تھا، اور لوگ اس میں جو کچھ ڈال دیتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے کھاتے۔ مثلاً سیوطی لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا، وہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک پشت در پشت نقل ہوتا آیا، اور ابو طالب میں، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ علیہا میں، اور پھر آگے وہ نور چلا۔ یہ ٹھیک وہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ امت جو ہے وہ ساری کی ساری ان کے نسب محفوظ نہیں ہے، اور ان کے آبا و اجداد کا کوئی پتہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہوا بھی نہیں یا ہوا تھا، صرف پاک اور صاف ہم ہیں۔ سورہ شعراء کی تفسیر میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ صوفی آدمی تھے، جو کچی پکی روایات مل گئی سب تحریر کر دی۔ یہ سیوطی ہیں جو لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر کچھ دیر کے لیے وہ دنیا سے غائب ہو گئے، پھر اس کے بعد یوں ہوا اور یوں ہوا۔ یہ سب جھوٹے قصے افسانے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کاش انہیں توفیق ہوتی، اور انہیں کیسے توفیق ہو جائے، پیری سے فرصت نہیں نا، مریدوں کو عقیدت مندی سے فرصت نہیں نا، تو وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی جو اصل میں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی، اس کی چوتھی جلد کا تیسری جلد کا مطالعہ کرتے تو انہیں پتا ہوتا کہ حدیث کو پرکھا کیسے جاتا ہے اور حدیث میں روایات کو کیسے لیا جاتا ہے۔ دو آدمی جن کا ہم نے ذکر کیا ہے تاکہ امت ان کے فریب سے بچے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی چیز سے غرض نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جھوٹ بکتے ہیں تو ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم شدت سے اس کی تردید کرتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول کے فارغ ہو گئے۔ یہ جھوٹ جب پھیلا تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ روایت کیسی ہے، یہ حدیث کیسی ہے، اب کس کو جواب دیں؟ تو اس لیے یہ جو بیانات میں تردید ہوتی ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھیا اپنے مطالعے کی سطح کو بلند کیجیے، پڑھیے، اور اس حد تک بے شعوری ہے کہ سر سید احمد خان کے متعلق جو ہم نے کہا، ظلم دیکھو کہ ہمیں کہتے ہیں تم نے اسے مرزائی کا، ہم نے کہاں کہا ہے، جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ اور ظلم دیکھو کہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ہمیں عقل نہیں تھی کہ ہم پہلے اس کو جانچ لیتے کہ کیا کیا دعاوی انہوں نے کیے تھے اور سر سید نے ان کے متعلق کیا الفاظ لکھے۔ مطالعے کی بھی کمی اور شعور کی قلت۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کا لیول یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں، تو بھیا نماز نفل پڑھا کیجئے، روزہ رکھیے، تسبیح کیا کیجئے، کوئی اور کام کریں۔ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے، صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کے حوالے ہمارے ذمے قرض ہے اور ہم نے ادا کرنا۔ ان میں سے ہندوستان کے ایک محترم مفتی صاحب، انہوں نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے، مفتی زاہد صاحب نے، ہم ان کے ممنون ہیں، اور اللہ نے چاہا تو کسی وقت فرصت میں انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ باقی یہ جتنی بھی روایات اور اس قسم کی چیزیں ہیں جن کی تردید کرتے ہیں، اس کا حوالہ ہے۔ حوالوں کے لیے شور مچ گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے متعلق جب وہ احادیث بیان کر دی مسند احمد وغیرہ سے، تو بالکل ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر شور مچ گیا کہ خدائی کا دعویٰ اور یہ اور وہ، جب حضرت تھانوی نور اللہ مرکدہ کی عبارت اور وہ چیزیں بتائیں، پھر چپ ہو گئے۔ ہم سرے منہ اپنے اکابر سے، اور خاص طور پہ اہل السنہ سے عقیدے میں، اور فقہ حنفی سے، فقہ اصغر میں ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک آدمی بار بار کہتا ہے کہ میں ماتریدی اور ٹھیٹھ حنفی ہوں، تو قصہ ختم ہے۔ اب ہمیں احادیث اس طرح بھیجی جاتی ہیں کہ جیسے ہم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نادیس اور ان چیزوں سے ہم واقف نہیں ہیں. اس لیے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو سنا ہی نہ کریں. آپ کا علمی مقام اور مرتبہ بھی نہیں اور شعور بھی نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. اور پھر ان الفاظ سے جو آپ کہتے ہیں بڑا واضح طور پہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو تربیت اور ادب سے تو کیا تعلق ہوتا, آپ کو تو اردو تک ٹھیک لکھنا نہیں آتا. اس لیے بھائی یہ آپ لکھ کے بھیج رہے ہیں قطعاً کوئی پرواہ نہیں, قطعاً التفات ہی نہیں ہے, کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں ان تبصروں کو جو ہماری تعریف میں کیے جائیں یا ہمارے خلاف کیے. بارہا انصاف سے جائزہ لینے کے باوجود اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے اور بھی دو مشائخ یہ سب حضرات اس مرحلے سے گزار گئے کہ کسی کی تعریف پہ خوش ہوں اور کسی کی مذمت سے ناراض. اس لیے فکر کیجئے اس بات کی کہ آپ سچائی کو جھٹلائیں, اس بات کی فکر کیجئے کہ دوسرے کے لیے ایذا کا موجب بنے, اور جو بھی آخرت کی بات ہے نصیحت کی وہ بہت خوشی سے قبول ہے. ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ جتنے منکرین حدیث ہیں یہ اخلاقیات کی احادیث کو بیان کریں گے, یہ تاریخ کی کسی حدیث کو بیان کریں گے, اور یہ جنت اور جہنم کی بعض احادیث کو بیان کریں گے. جہاں آیا کوئی ایسا معاملہ جو ان کی عقل سے ماورا ہے تو وہاں قطعاً حدیث کو بیان نہیں کریں گے, نہ یہ بتائیں گے کہ ہم انکار کر رہے ہیں. پہلے سر سید اس اعتبار سے اچھا تھا کہ وہ صاف کہہ دیتا تھا ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتا. اب یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ تہمت کا ڈر ہے نا, تہمت تو نہیں لیکن یہ کہ ایک اپنے نام کی بدنامی کا ڈر ہے, اس لیے نتائج سے انکار کرتے ہیں. مثلا حدیث سے ثابت ہوتا ہے عذاب قبر, تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ساری احادیث غلط ہیں, کہیں گے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا. یہ مکر و فریب کا دوسرا طریقہ ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ثابت ہے اور یقینی طور پہ ثابت ہے حالت بیداری میں. اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ان احادیث کو نہیں مانتے, کہیں گے کہ یہ تو خواب کا معاملہ تھا اور عربی لغت کا معاملہ تھا اور یہ معاملہ تھا اور وہ معاملہ. حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ باری تعالی ہوگی. اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے ان احادیث کو, ٹھیک شیعہ کا مسلک اختیار کریں گے کہ اللہ تعالی کی رویت اور دیدار ہو گئی. جامعہ کے کتنے عقیدے ہم گنوائیں جن سے پتا چلے کہ یہ جدید معتزلی, معتزلہ تین ہے نا, ہم پہلے معتزلہ رضی اللہ عنہ ان کی بات نہیں کر رہے, جو معتزلہ دوسرے گمراہ تھے ان کے مشابہ ہیں, اور جو فتوے انہوں نے دیے یہ بھی وہی فتوے دیتے. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ثانی ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے, ہم اسی عقیدے پہ مرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وارد شدہ احادیث وہ سب کی سب ہم نہیں مانتے, کہیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو. یہ جو جدید ایک فریب ہے نا, اس کو آشکار نہیں ہونے دیتے اپنی طرف سے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو فرماتے تھے کہ چالاکی میں اور پھوڑ پن میں فرق ہے. چالاکی تو یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہ چلے اور تم اپنی بات کر لو, کام کر لو, اور پھوڑ پن یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو اس طرح سے کرنا کہ دھوکہ دے رہے اور سارا دھوکہ کھل رہا ہے. بہت سے جاسوس ایسے ہی کرتے کہ آدمی دیکھ کے ہی پہچان لیتا ہے کہ جو چالاکی یہ کر رہا ہے سوالات میں، یہ اس کے پس پردہ کون سی طاقت کام کر رہی ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ نہ اپنا وقت ضائع کرے اور ان چیزوں کو سنے ہی نہیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ، اگر فرض کر لیجئے آپ سن لیں، فرض کر لیجئے اور پھر آپ کو حوالہ ضرورت پیش آئے تو خود پڑھیے۔ سر سید کے متعلق کہ ہم نے انہیں قادیانی، یار کہاں قادیانی کہا، ہمیں بھی وہ کلپ بھیج دو جس میں ہم نے انہیں قادیانی کہا، انہوں نے کب دعویٰ کیا، یہ خود تلاش کرو نا، اور بتیرے کام۔ ہرگز یہ بات کہنے کی نہیں ہے، ہم اس بات کے شر سے ہزار مرتبہ خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ 17 جلدیں ہیں سر سید کی، ان کے مقالات جو چھپے ہیں، اور وہ چھپے ہیں مجلس ترقی ادب کلب روڈ لاہور سے، اور 2 جلدیں ہیں ان کے مکتوبات کی، 19ویں، اور جتنی باقی چیزیں ہیں، مثلاً حالی نے جو 2 جلدوں میں ان کی سوانح لکھی ہے، چغتائی صاحب نے جو کچھ ان پہ لکھا ہے، پبلک لائبریری اور خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ سے جو چیزیں چھپی ہیں، موج کوثر میں جو ان کا تذکرہ ہے، اور سر سید کے جو خطبات ہیں، یہ سب ملا جلا کر 40-45 جلدیں بنتی ہیں 2.5 سال میں، اور کاموں کے ساتھ ساتھ وقت لگا کر انہیں پڑھا ہے کہ آخر یہ تحریک پاکستان، سر سید، مسٹر جناح، علامہ اقبال مرحوم، سردار عبد الرب نشتر، نواب کالا باغ، یہ سب لوگ کیا تھے، کیا چاہتے۔ اور اسی لیے ہم انگلینڈ گئے 12، اور وہاں جو لائبریری انڈیا آفس تھی، جو اب وہاں کی لائبریری کا حصہ بن گئی، جو ان کی پبلک کے لیے ہے، اور اس سے جا کر پڑھ کے کئی چیزیں لائے۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے میں اور ان حقائق تک پہنچنے میں 2.5 سال لگ گئے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان ساری چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے، اور ایک صاحب آتے تھے، بہت عقیدت احترام یہ وہ، اور ایک دن گاڑی کا ٹائر انہوں نے پنکچر کیا، اور ایک جگہ پہنچ کے بتایا کہ گاڑی کا ٹائر تو یہ پنکچر ہو گیا ہے، اس میں کیل گھس گیا ہے اور اس کو ٹھیک کرانا ضروری ہے۔ وہ دیکھا تو دروازہ کھولا، نیچے اترے، اور پیچھے جو ہمارا بیگ پڑا تھا، وہ صاحب، 2 اور آئے لڑکے، اچانک انہوں نے گاڑی کے دروازے کھولے اور سب بھاگ گئے۔ وہ انڈیا آفس لائبریری کی کچھ چیزیں، فرانس کی لائبریری کا کارڈ، اور امریکہ میں کچھ کارڈ، انگلینڈ کا کارڈ، انڈیا آفس لائبریری کی ممبرشپ، یہ سب کارڈز لے کے بھاگ، اور پھر انہوں نے انگلینڈ جانے کے لیے 10 سال کی پابندی ہم پہ لگا دی۔ ہمارا گمان ہے، خدا کرے یہ غلط ثابت ہو، اور اللہ ہی حقیقت کو جانتا ہے، اور اگر یہ غلط گمان ہے تو اللہ تعالی 1000 مرتبہ معاف فرمائے کہ یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ جو کچھ وہاں سے ہم مواد لائے ہیں، آئندہ اس پہ پابندی لگائی جائے۔ اسی لیے بہت سی سچائیاں ہیں، سر سید کیا اور جناح صاحب کیا اور فلاں کیا اور فلاں کیا، وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت کچھ اپنا بھی عزیز ہے، جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا ہے اور پورا کرنا. تو معذور ہونا الگ بات ہے اور عذر کا اظہار ایک الگ بات ہے. دنیا میں ہر جگہ سے پیغامات آ رہے ہیں، سر سید نہ ہوئے ولیعظ باللہ، استغفر اللہ، خدا کے کسی بھیجے ہوئے انسان کی توہین ہو. تو آپ پڑھیے، آپ کم سے کم ان 19 جلدوں کو تو پڑھیے جو سر سید کے بارے میں لکھی گئی، پھر ہم جانیں کہ کسی ایسے شخص سے گفتگو ہو رہی ہے جو ہم پلہ ہے. اور اگر بہت سے ہمارے مہربان جو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہیں اور بہت پڑھے لکھے انسان، پروفیسر ہیں، شیرازی صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ، ان حضرات نے جو نہایت آداب کے ساتھ حوالے کو دریافت کیا ہے، ان کی وجہ سے اس سوال کا جواب دینا پڑ رہا ہے، وگرنہ کون جواب دیتا ہے؟ ہم سب مر جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. مت احادیث بھیجیں، ہم سب پڑھ پڑھا چکے ہیں اور احادیث کے درس اب بھی ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ احادیث پر بحث کی بھی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ان کی احادیث سے نفرت کا مطلب کفر ہے اور آپ ہمیں کافر اور مرتد کہہ رہے ہیں. بسم اللہ ضرور کہیں، ضرور کہیے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالی کے ہاں ایسے اعمال ہمارے ہیں نہیں کہ نجات ہو جائے. تو یہ چیزیں اس دن کام آئیں گی نا، اسے ضرور کہیے. اور بھیجنے کو اس لیے ہم احادیث کے منع کرتے ہیں کہ وقت ضائع ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز سامنے آ جائے تو بڑا برا لگتا ہے کسے پڑھیں گے، لیکن یہ فریضہ انجام دیجیے. اور پھر گزارش ہے کہ مت احادیث بھیجیں، کوئی ہم پلہ ہو تو بات کرتے ہوئے بھی لطف آتا ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے جہاں تک ان حضرات کا تعلق ہے جو سر سید کے معاملے میں بہت سنجیدہ اور جنہوں نے بہت محبت سے یہ تحریر فرمایا، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اصل قصہ یہاں سے چلا ہے کہ سر سید اس بات کے قائل نہیں تھے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دوبارہ کبھی تشریف لائیں گے. اور اس پہ انہوں نے بہت جگہ تحریر فرمایا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر اس بات پہ قائل ہی نہیں تھے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. وہ فرماتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی نارمل طریقے سے پیدا ہوئے ہیں جیسے بچے ہوتے ہیں، اور ان کے والد کا نام یوسف تھا. اور یہ جو ابن مریم، ابن مریم قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے علیہ السلام، یہ اس وجہ سے نہیں کہتا کہ مریم کو کسی نے چھوا نہیں. اسی طرح کہتا ہے قرآن، جس طرح تم کہتے ہو بنی فاطمہ، جیسے سید لوگ، ہم سادات کرام رحمہ اللہ اپنے آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کہتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن مریم کہا جاتا ہے. اور ابن مریم کا نکاح ہوا تھا یوسف، حضرت مریم کا نکاح ہوا تھا یوسف سے، اور مریم علیہ السلام کا شوہر تھا یوسف، اور اس کے نتیجے میں سیدنا مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوا تھا، باقی سب چیزیں. سر سید اس میں اضافہ یا ترمیم اتنی کرتے ہیں کہ وہ نکاح ہوا تھا، اور یہ اتنی خطرناک بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے یہودیوں کے چہرے بگاڑ دیے، بندر اور سور انہیں بنا دیا، یہ جرم، یہ جرم، یہ جرم. والا مریم بہتان نظیم، اللہ پورے جلال میں ہے اور کہتا ہے اور ان بدبختوں کا حال دیکھو، مریم پر تہمت لگاتے. خدا کو شدید غصہ ہے، اللہ تعالی نے شدت سے نفی کی کہ میں نے سزا دی. اور سر سید صاف کہتے تھے کہ وہ یوسف کی اولاد تھے بس، پھر اسی لیے وہ کہتے تھے وہ ایک عام آدمی تھا، ختم ہوئی اپنی زندگی اس کی. اور تم جو کہتے ہو کہ اب قرب قیامت میں آنا ہے، تو نہیں آنا. اب قرب قیامت میں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا تھا، اب یہ ایک جمپ ہم لگا رہے ہیں درمیان کی کڑیاں چھوڑ کے، کہ وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آنا تھا وہ غلام احمد صاحب قادیانی نے کہا کہ میں آ گیا. اب یہ چیزیں جب اٹھی کہ میں مہدی ہو گیا ہوں، میں مامور من اللہ ہوں، تین چیزیں ہم نے کہی ہیں کہ سر سید نے انہیں مانا کہ وہ مامور من اللہ ہیں، ایک، اور مہدی ہیں، دو، اور مسیح ہیں، تین. یہ تین چیزیں انہوں نے مانی سر سید نے، اور اس کو لکھا. ہم نے یہ کب فتویٰ دیا ہے کہ مرزائی ہو گئے، جھوٹ بکتے ہو. اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا، جتنی بات ہے بس اتنی رکھو. سر سید کے جو مکتوبات ہیں ان کی جو دوسری جلد ہے، یہ مجلس ترقی ادب نے چھاپے ہیں ان کے مکتوبات، اور شیخ محمد اسماعیل پانی پتی تھے، انہوں نے مرتب کیے. اب چونکہ آپ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں، تو اس لیے اب کیا کریں، بڑی مجبوری سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کسی وجہ سے کچھ کاموں میں جلدی تھی، دن رات کر کے سر سید کے جو مکتوبات کی پوری جلد ہے، اور وہ پونے 500 صفحات کی جلد ہے، ایک دن اور ایک رات لگا کے پڑھا اور اس کی فہرست بنائی. میرے بھیا بچوں، وقت نکالو، پڑھو، ایک چیز میں گہرائی حاصل کرو، پھر بولو، پھر جو آپ کا نقطۂ نگاہ ہو، مگر پتہ تو چلے نا کہ پڑھا لکھا آدمی بات کر رہا ہے، تہذیب یافتہ آدمی. تہذیب تو ہندوستان میں رہ گئی، دہلی میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں، وہ پنجاب میں کب آئی، وہ ان علاقوں میں کب آئی تھی جن علاقوں پر مشتمل مملکت ہے پاکستان. تو ان کے جو مکتوبات تھے بہت محنت کر کے شیخ محمد اسماعیل پانی پتی نے مرتب کیے، اور مجلس ترقی ادب نے لاہور سے اسے شائع کیا، اور غالباً یہ دلی سے بھی شائع ہوا غالباً. اس کے بالکل آخر پہ اس کی دو جلدیں ہیں، اور یہ جو دوسری جلد ہے اس کے آخر پہ انہوں نے ایک فہرست دی ہے شیخ اسماعیل نے، اور وہ بلا نام ہے، متفرق خطوط ہیں. کس کے نام لکھا انہوں نے کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ وہ خطوط ہیں جو سر سید کے دریافت ہوئے اور مختلف چیزوں میں چھپتے رہے. یہ ایک پورا ٹرینڈ تھا، یہ خطوط ہیں دو جلدوں میں. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط بھی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط بھی چھپے تھے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے خطوط بھی چھپے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی خطوط چھپے، روحانی خزائن جو انہوں نے لکھی ہے وہ 32-37 جلدوں میں ہے، اور کچھ جلدیں، دو جلدیں اشتہارات اور خطوط پہ مبنی. اب پڑھیں ان 37 جلدوں کو تو پتا چلے کہ کہاں پر گمراہی ہے اور کیا کفر ہے اور کیا چیز. وہ تو دیکھنے کی بھی نہیں توفیق ہوئی ہوگی. توفیق بائی مانا کہ اگر آپ نے اس میدان میں بحث کرنی ہے اور کسی ایسے شخص کو اسلام کی دعوت دینی ہے جو اپنے عقیدے میں کفر پہ چلا گیا ہے اور قادیانی ہو گیا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کی کتاب پڑھ کے پھر اس سے بات کریں تاکہ وہ حقیقت تک پہنچے. اور کبھی بھی، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، بڑی عبرت ہے اس میں اگر ہم اس سے سیکھ سکیں. ویزا کچھ دن کا ہی ہوتا تھا اور ہم رائے بریلی، لکھنؤ، انگلینڈ، جہاں بھی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت سی چیزیں لکھ کے رکھتے تھے کہ حضرت رحمت اللہ سے یہ دریافت کرنا. آکسفورڈ میں اور ایک مرتبہ رائے بریلی میں، کیونکہ حضرت رحمت اللہ کی عمر بہت ہو گئی تھی اور انہیں نسیان کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، بھول جاتے تھے چیز کو. جیسے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ حیات طیبہ کے آخری دنوں میں کچھ چیزیں ایسی ہونے لگی تھی. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی عمر 90 کے قریب پہنچ جائے تو یہ قدرتی چیز ہے، رحمہ اللہ عمر کے اس حصے تک پہنچے جس حصے میں پہنچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارتیں دیں، اور عمر کے اس حصے میں پہنچے جہاں پہنچ کے بلا توبہ بھی گناہ معاف ہوتے. نواب صدیق الحسن خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پہ ایک رسالہ بھی لکھا. بہرحال ہم اپنے موضوع سے ہٹنا جائیں. حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا دونوں جگہ پہ کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو کتاب ہے قادیانیوں کے رد میں، قادیانیت، اس کے تحریر کرنے کا ماجرا کیا تھا؟ تو حضرت رحمت اللہ نے پورا قصہ بیان کیا. فرمایا کہ کلوکیم ہوا تھا لاہور میں، یہ اس بات کو مختصر عرض کر رہے ہیں، اور پورے عالم اسلام سے ایوب خان نے اسلامی نمائندے بلائے تھے، بڑے بڑے سکالرز آئے تھے، اس میں ہندوستان پاکستان کے بڑے اکابر علماء، مثلا مولانا یوسف بن نوری صاحب نور اللہ میں قبول تھے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ شریف تھے، اور بہت سے اور حضرات. حضرت بن نوری نور اللہ مرکدو تو ایک منکر حدیث کی تقریر پہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضرت نے نہایت فصیح عربی میں تقریر کی، اور پہلا جملہ یہاں سے شروع کیا کہ الجمو صاحب صدر، اس کو لگام ڈالیں اس کے منہ میں، یہ حدیث کا منکر ہے، یہ ہے وہ خون اور یہ ہے وہ جذبہ جو ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ کے صدقے میں یہاں تک پہنچا ہے. یز بن نوری نور اللہ مرکدو کے حالات میں بھی لکھا، تو اس میں عالم اسلام کے نمائندے بار بار پوچھتے تھے کہ یہ قادیانیت کیا چیز ہے. ہم بہت مختصر کر رہے ہیں بات کو. تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف فرما تھے. ایوب خان نے وہ کلوکیم اس لیے منعقد کیا تھا تاکہ وہ اپنی بے دینی پر پردہ ڈالے، اور پرویز کے ہتھے جو چڑھا ہوا تھا اور حدیث کا انکار اور مولانا مودودی ان کی مخالفت اور یہ چیزیں جو جرائم تھے اس کے، وہ کسی طرح اسلام اپنے پردے میں اسے چھپا لے. تو بہت لوگ جو صبح اس کانفرنس میں جاتے تھے، شام کو ہمارے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آتے تھے اور حالات سناتے تھے، اور ہر کوئی کہتا تھا حضرت جو سعودیہ شام وغیرہ سے آئے ہیں یہ سب پوچھتے ہیں کہ قادیانیت کیا چیز ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی معلم یہاں آ رہے ہیں، آنے دو، ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، ہم ان سے لکھوائیں گے. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے اصرار کریں گے، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جملے. اور جب میں پہنچا تو مجھ سے فرمایا کہ بس ایک ہی کام کرنا ہے، اور قادیانیت کے رد میں کتاب لکھنی. اور اتنا انہماک تھا کہ میں لاہور آیا ہوا تھا اور بہت سے اعزا کوئی دعوت کرتا تھا، بلاتا تھا، کبھی میں چلا جاتا تھا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک دو گھنٹے کی غیر حاضری بھی گوارا نہیں فرماتے تھے. میں حاضر ہوتا تھا تو محبت سے فرماتے تھے کہ علمیاں اگر دعوتوں میں جائیں گے، لوگوں سے ملنے جائیں گے، تو یہ ہمارا کام کیسے ہو. تو جس دن کتاب مکمل ہوئی اور سامنے پیش کی گئی، چھپ گئی، تو عرض کیا کہ حضرت اس کا ایک نسخہ میں نے ربوہ بھی بھجوایا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے جب ندوہ پہ فتویٰ لگایا کہ مجھے نہیں مانتے، لہذا ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، اور ان کے معائب اور یہ وہ سب کچھ لکھا، تو اس کا نام رکھا تحفۃ الندوہ. حضرت رحمۃ اللہ فرما دیتے، میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت میں نے اس پہ ایک جملہ بھی لکھا ہے. تو فرمایا کیا؟ میں نے کہا حضرت میں نے لکھا ہے بجواب تحفۃ الندوہ، یعنی جو مرزا غلام احمد قادیانی نے ندوہ پر اعتراض کیے تھے اس کا جواب میری کتاب قادیانیت. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت افسوس کا اظہار فرمایا، فرمایا اوفو علی میاں یہ کیا کرتی، فرمایا اوفو علی میاں یہ بات بھلا لکھنے کی تھی. اور پھر سمجھایا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مجھے سمجھایا اور مجھ سے کہا ہم نے تو آپ سے کتاب اس لیے لکھوائی تھی کہ یہ قادیانی جو گمراہ اور کفر تک پہنچے ہیں، کافر ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دے. یہ تھوڑا ہی تھا کہ آپ کتاب لکھیں اور مناظرہ شروع ہو جائے. یہ ہے وہ اسپرٹ. اس لیے جتنا کچھ بھی آپ کے اعتراضات، آپ کی پھبتیاں، آپ کے تند و تیز جملے اور آپ کی گالیاں، ان سب کا جواب یہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سکھا دیا. ٹھیک ہے، ہم علمی بحث کر رہے ہیں، علم کی بات کر رہے ہیں. یہ ایسا جہان ہے جس میں گزرنا تو درکنار، آپ کو تو اس کی لو ہی نہیں لگی، آپ کو تو معلوم ہی نہیں اس کی جہت کون سی. تو جن ہمارے دوستوں نے اور بزرگوں نے اس کی تحقیق فرمائی ہے وہ اس کو دیکھ لیں گے. تو سر سید حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بلا باپ بن باپ ولادت کے ہی منکر تھے. اب اس زمانے میں جب غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، یہ چیزیں تو الہامات کا بھی بتایا. اب مکتوبات سر سید کی یہ دوسری جلد کے بالکل آخر پہ انہوں نے، اسماعیل پانی پتی صاحب نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اور مکتوبات کون سے آخر پر لائے ہیں جو بلا نام ہے، پتہ نہیں سر سید نے کس کو لکھا ہے. ایک بات تو یقینی ہے کہ یہ انہی کے مکتوبات ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کے نام ہے. ان میں سے سر سید آٹھویں خط میں تحریر فرماتے ہیں
مخدومی، ہر شخص، یہاں تک کہ شہد کی مکھی بھی الہام کا دعویٰ کر سکتی. یہ پہلا جملہ بالکل ٹھیک ہے جی. عرض یہ ہے اگر ہوتے اس وقت عرض کرتے کہ جس الہام کا دعویٰ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کرتے ہیں اور جو آپ فرما رہے ہیں شہد کی مکھی، زمین آسمان کا فرق. شہد کی مکھی کیا؟ یہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے نا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّخْلِ، اور ہم نے وحی کی، الہام کیا، دل میں ڈالا شہد کی مکھی کے، اور ہم نے کہا نِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اپنے گھر بناؤ پہاڑوں میں. اور پھر اللہ نے یہ کہا، یہ کہا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، اور ہوا میں جو پروردگار نے تیرے راستے راؤٹس مقرر کیے ہیں ان پہ چلتی جا. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ثَمَرَات، ہر قسم کے پھول سے رس چوس لے. یہ الہام وہاں ہوا. اس میں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے الہامات میں فرق ہی نہیں. کیسی مثال دے رہے ہیں سر سید. الہام تو مریم پہ بھی ہوا، اور الہام وحی یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ صاحبہ پہ بھی ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ صاحبہ کے دل میں یہ بات ڈالی، ان پہ الہام کیا کہ دیکھیے آپ اپنے بچے کو اس طرح پانی میں بہا دیجیے. کہاں وہ اور کہاں غلام قادیانی جو دعوے کرتا تھا، ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں. اب غور سے سنیے، ہر شخص یہاں تک کہ شہد کی مکھی بھی الہام کا دعویٰ کر سکتی ہے، مگر اس کا نتیجہ کیا؟ شہد کی مکھی کے الہام کے نتیجے میں شہد پیدا ہوتا ہے، نہ بھی ہو تو کیا، اور شہد کی مکھی مر گئی تو کیا، اور غلام احمد قادیانی پہ جو الہامات ہوتے تھے اس کے نتیجے میں شہد پیدا ہوا ہے، یہ کفر پیدا ہوا. کسی کو کسی کے الہام سے کیا فائدہ یا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس سے اگلا جملہ کہ مگر اس کا نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ وہاں شہد پیدا ہوتا ہے، اور یہاں جو نتیجہ ہے وہ کفر ہے سارا. کسی کو کسی کے الہام سے کیا فائدہ یا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یہ خط 1891 میں لکھا گیا ہے. آج 130 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ الہام کا جو دعویٰ مرزا صاحب نے کیا تھا اس سے کیا نقصان پہنچا. نادان ہیں وہ جو ان سے جھگڑا کرتے ہیں. یہ سارے بزرگ جو غلام احمد قادیانی سے جھگڑا کرتے تھے، بشمول احمد رضا خان صاحب کے، بشمول حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے، بشمول ان سارے علماء کے، فرنگی محل کیا اور دیوبند کیا اور بریلی کیا، یہ سب نادان ہیں جو ان سے جھگڑا کرتے ہیں. جو بھی توجیہ کرنا چاہیں آپ سے. حضرت رحمت اللہ نے جو ہمیں تحفۃ الندوہ کا واقعہ سنایا تھا، وہ در حقیقت ہمیں بھی نصیحت تھی کہ ہم زندگی بھر مناظرے نہ کریں لوگوں سے، ہدایت کی دعوت. اس لیے میرے بچوں یہ اب سنتے جاؤ، ہمیں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی، پڑھو یار. صرف جس موضوع پہ بولنا ہے نا اس کا تو کچھ ادب احترام کرو. یہ تو احمد ندیم قاسمی جو ہمارے یہاں شاعر تھے، یہ تو انہوں نے مہربانی کی کہ وہ یہ سارے خطوط چھپوا گئے، ورنہ اتنا بڑا کام کیسے ہوتا. تو انہوں نے خاکسار سید احمد 18 مئی 1891 میں علی گڑھ سے یہ خط لکھا ہے. اس کا مطلب ہے 1891 میں دعوے کرتے کرتے جس سٹیج پہ بھی غلام احمد قادیانی صاحب پہنچے تھے، انہوں نے کہا الہام کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو کیا فائدہ. ایک صاحب نے تو فہرست بھیج دی ہے کہ کس سن میں غلام احمد قادیانی نے کیا دعویٰ کیا. آپ جانے، آپ کے کام جانے، ہمیں اس فہرست سے کیا قرض. اس لیے یہ خط لکھا کہ ہر شخص یہاں تک کہ خط نمبر 8 ہے سر سید کے خطوط میں، یہاں تک کہ شہد کی مکھی بھی الہام کا دعویٰ کر سکتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ کیا، کسی کو کسی کے الہام سے کیا فائدہ یا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ نادان ہے وہ جو ان سے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی غلام قادیانی سے جھگڑا کرتے ہیں نادان. ان بزرگوں کو پتا تھا کہ جس الہام کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں، اس الہام سے ایک نئی نبوت کی داغ بیل پڑے گی، اور بزرگ جانتے تھے کہ آگے کے سٹیج اب کیا آئیں گے، اور وہ مسلمانوں کو گمراہی سے بچانا چاہتے تھے، بلکہ کفر سے بچانا چاہتے تھے. اس کے فوراً بعد نواں خط بھی پڑھ لیجئے. تحریر فرماتے ہیں کہ مخدومی و مکرمی، آپ جو رسالہ نسبت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے لکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو بھی کچھ مالی خولیا ہو گیا ہے؟ غلام احمد قادیانی صاحب کے رد میں کوئی صاحب لکھنا چاہتے ہوں؟ یہ پورا وہ تحریری جہاد ہے جو پچھلے 125 سال میں مسلمانوں نے کیا ہے، اور ہر زمانے میں مسلمان ان کے خلاف لکھتے رہے اور کفر اور اسلام کو واضح کرتے رہے. اب وہ رسالہ لکھنے والے کی ہمت بندھانا یا اسے گائیڈ کرنا یا جو بھی علمی معاملات ہیں ان کو کہنے کی بجائے کہتے ہیں کہ کیوں رسالہ لکھے ہو، آپ کو بھی کچھ مالی خولیا ہو گیا، پاگل ہو گئے؟ یہ کتنا سخت لفظ ہے. جتنے کہتے ہیں گمراہ کا لفظ ہم بہت سخت بولتے ہیں کہ ہاں کیا ہو گیا، آپ ہمیں یہ حق بھی نہیں دینا چاہتے کہ ہم اپنے اکابرین اور اپنے اساتذہ اور مشائخ رحمہ اللہ کے ورثے کے وارث بن. کیوں آپ اتنا کسی کی بھی عقیدت و محبت میں ڈوب جاتے ہیں کہ وہ غلط بھی کرے تو صحیح؟ ہمارے حضرت پیر و مرشد رحمہ اللہ کئی چیزوں میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، حضرت یوں نہیں ہوں، یوں نہیں ہوں، بہت سی چیزوں پہ فرمایا کہ اور پڑھیے، بہت سی چیزوں پہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے، تو بس یہ ٹھیک چیز ہے. اس لیے کہ ہم ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو اس صحیح چیز کی طرف دعوت دیں، علم میں سب سے پہلے عقیدے میں، پھر علم میں، پھر اخلاص میں، ان تین چیزوں کی طرف دعوت دیں کہ بیٹے یہ جو آپ چل رہے ہیں نا یہ ٹھیک راہ نہیں. سر سید کہتے ہیں کہ جو تم مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف لکھ رہے ہو، کیا آپ کو بھی کچھ مالی خولیا ہو گیا؟ اس لغو حرکت سے کچھ فائدہ نہیں. یہ لغو حرکت جو ہے نا، یہ سب سے پہلے دیکھنی ہو نا یہ لغو حرکت تو گولڑا شریف چلے جائیں. یہ لغو حرکت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ لغو حرکت سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ لغو حرکت بریلی کے علماء نے کی، اور یہ لغو حرکت فرنگی محلیوں نے بھی کی، اور ندوہ والوں نے بھی کی. کچھ تو سوچا ہوتا کہ میں مالی خولیا کا الزام کس پہ لگا رہا ہوں، لغو حرکت کس کو کہہ رہا ہوں. ممکن ہے وہ شخص اس قابل نہ ہو تو اسے لکھیے کہ بھئی تم اس قابل نہیں ہو، کچھ کہیے مگر یوں تو نہ کہیے، یوں تو نہ تحریر کیجیے. اور مجھ کو ہرگز اس قدر فرصت نہیں ہے کہ نسبت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، جو ابن مریم علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی جو محض غلط روایات پر مبنی ہے، کچھ لکھوں. دیکھا آپ نے ان تمام احادیث کا، صحیح بخاری اور مسلم اور وغیرہ وغیرہ کا انکار ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آئیں گے. سر سید کہتے ہیں وہ سب غلط روایات. اب آپ اپنا راستہ واضح کر لیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ تمام احادیث جھوٹ پر مبنی ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو بھیا یہ راہ معتزلہ کیا ہے، یہ گمراہوں کیا ہے ہمارے نزدیک، آپ اس سے بچیں. اور آپ کہیں گے کہ جو تم دعوت دے رہے ہو اہل سنہ کی اور ان کے عقیدے کی، اور 14 صدیوں میں اس عقیدے کا تکرار آ رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، تم گمراہ اور تم اس سے بچو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی توحید و شرک کے بارے میں کہا تھا کہ بدا بیننا وبینکم العداوۃ، ہماری اور تمہاری دونوں کی آپس میں نہایت گہری دشمنی ہے، یہاں تک کہ تم تومنو باللہ وحدہ، اللہ کی وحدانیت کی طرف آؤ، ہمیں کوئی بات نہیں ہے یہ کہنے میں کہ اہل السنہ کے عقیدے سے جو لوگ ہٹے ہوئے ہیں یہ سب کے سب گمراہ ہیں، ہماری اور ان کی مخالفت تا حیات ہے، ہمیشہ ہے، یہاں تک کہ وہ اہل السنہ کے دائرے میں داخل ہیں۔ سیدھی سادھی بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو جسمانی سمجھتے ہیں، تم لوگ اسے خواب کہتے ہو، ہم عذاب قبر کے قائل ہیں، تم کہتے ہو کہ کوئی قبر کا عذاب نہیں، قطعی جنتی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم جنت میں، قطعی جہنمی ابو لہب اور فرعون جہنم میں، اور تیسرے سوئے ہوئے اور قیامت میں اٹھائے جائیں گے، یہ ہرگز صحیح عقیدہ نہیں ہے، عذاب قبر ہے، تم یہ کہتے ہو کہ احادیث عقل پر پرکھی جائیں گی، ہم کہتے ہیں نہیں، حدیث چاہے وہ عقل میں نہ آئے، اگر وہ امت نے اس پہ اعتبار کیا ہے متنن او سندن، ہم اس کے مانتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ حدیث کتاب اللہ کو پابند نہیں کر سکتی، ہم کہتے ہیں کتاب اللہ کو حدیث متواتر تو کیا، مشہور حدیث بھی کتاب اللہ کو پابند کرتی ہے، کتاب اللہ کی بعض احکامات میں ناسخ ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں، اور یہی ہمارے اکابر کہتے ہیں۔ حضرت بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ پورا مقالہ تحریر فرمایا، اس لیے بھائی ہمیں بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بلا، ہمارے عقیدے کے پیچھے یہ ہزاروں علماء کھڑے ہیں، سینکڑوں نہیں، اور تمہارے پیچھے معتزلہ ہیں، اہل تشیع ہیں، خوارج ہیں، جہمیہ ہیں، یہ چار پانچ فرقے ہیں، ہمیں کوئی مناظرہ نہیں کرنا، ہم صرف اسی چیز کے قائل ہیں جو تحفۃ النظریٰ پہ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ ہو علی میاں یہ کیا تھا؟ تو اس لیے سر سید صاف لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ آنے کی جو آراء ہیں وہ محض غلط روایات پر مبنی ہے، پورا خط پھر سنا دیتے ہیں، مخلص مخدومی و مکرمی آپ جو رسالہ نسبت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے لکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو بھی کچھ مالی کھولیا ہوگی؟ اس لغو حرکت سے کچھ فائدہ نہیں، اور مجھ کو ہرگز اس قدر فرصت نہیں ہے کہ نسبت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ آنے کے جو محض غلط روایات پر مبنی ہے کچھ لکھوں، خاکسار سید احمد علی گڑھ، یہ ہے ان کا عقیدہ، اس لیے روایات مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کے بعد جلد دوم کا یہ صفحہ نمبر بھی تو بولیں، چار سو باسٹھ نمبر ہے صفحے کا، اور خط نمبر آٹھ اور نو آپ کی خدمت میں پیش ہیں، آپ ان کا معائنہ فرما لیں، جتنے بھی صاحب علم اور کالج سکولز اور یونیورسٹیز کے حضرات نے پیغام بھیجا ہے ان کی خدمت میں غور کرنے کی درخواست۔ جب یہ بات ہوئی اور 1891 میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے ہونے سامنے آئے، اور لدھیانہ کے علماء خاص طور پہ ولیعظب اللہ انہیں مالی خولیا ہو گیا اور یہ لغو حرکتوں میں لگ گئے، تو ایک اور شخصیت، اور وہ تھے حکیم نور الدین بھیرا، بھیرا ہمارے ہاں ہے نا، حکیم نور الدین بھیرا پاکستان میں ہے، سرگودا کے قریب ایک جگہ کا نام، اور حکیم نور الدین جو تھے یہ دوست تھے سر سید احمد خان کے، اور بہت اچھے دوستوں میں شمار کیے جاتے، تو اب ان کی سر سید کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، وہ حکیم تھے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے لوگوں سے پڑھا تھا، حکیم نور الدین، اور ان کی تعلیم پورے ہندوستان سے ہوئی تھی، اور وہ سر سید کی ہمیشہ تعریف کرتے تھے کہ وہ قومی طور پر جو خدمات انجام دے رہے ہیں تعلیم کی، اس کی یہ بہت بڑی بہت بلند پایا چیز ہے۔ اور اسی سلسلے میں ان دونوں حضرات کی خط و کتابت بھی تھی، اور حکیم نور الدین پہلے خلیفہ تھے مرزا غلام احمد قادیانی کے، اور دوسرے خلیفہ تھے بشیر الدین، جو حقیقی بیٹے تھے غلام احمد قادیانی۔ اور حکیم نور الدین نے کئی کتابیں لکھی ہیں، مرقات الیقین ہمارے ہاں ہے، ہمارے ذخیرے میں بہت قدیم چھپی ہوئی، اور انہیں تصوف سے بھی دلچسپی تھی۔ اور اس سلسلے میں وہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ سے مدینہ منورہ گئے تھے بیعت کرنے کے لیے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ سے حدیث کے سبق بھی یا کافی سبق انہوں نے پڑھے تھے، اور طب کو انہوں نے چن لیا۔ اور جب مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی تو مہاراجہ جو تھا کشمیر کا، اس کے طبیب مقرر ہو گئے، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ میں 22 مارچ 1889 کو مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پہ بیعت ہوا۔ اب 91 اس کے بعد آیا، 2 سال بعد، اور پھر اس بیعت کے بعد وہ اتنا فدا ہوئے مرزا صاحب پہ کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قادیان چلے گئے، اور 26 مئی 1908 کو مرزا غلام احمد قادیانی کا انتقال ہوا، تو پھر یہ منتخب ہوئے اور تمام قادیانیوں نے انہیں اپنے حضرت کا خلیفہ بنایا۔ اور 26 مئی 1908 کو مرزا غلام احمد قادیانی کا انتقال ہوا، اور 13 مارچ 1914 کو حکیم نور الدین صاحب کا انتقال ہوا، اور حکیم نور الدین صاحب نے منتخب کیا مرزا بشیر الدین۔ اب دوستی تو تھی، اور بہت گہری دوستی تھی۔ کشمیر میں شاہی طبیب ہو جانے کے بعد حکیم صاحب نے ایک اور کام بھی کیا، اور انہوں نے ایک براہمن کشمیری تھا اس کے لڑکے کو قادیانی کر دیا، پھر اس لڑکے کو بہت اعلی تعلیم دلائی، اور مزید تعلیم کے لیے اس نے سر سید کو لکھا کہ علی گڑھ بھیج رہا ہوں اس کشمیری براہمن کو، اور میں نے اس کا نام شیخ محمد عبداللہ رکھا ہے، اور BA LLB آپ کے یہاں سے کرے گا، اور میں اس کو آپ کی نگرانی میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ سر سید نے بہت ویلکم کیا، اور ان حکیم نور الدین نے اپنے زوم میں اس مسلمان کردہ لڑکے شیخ عبداللہ کو لکھا ایک مرتبہ کہ میری جانب سے تم سر سید کو چائے کی دعوت دو، ٹی ایٹ ہوم، اس زمانے کا ایک خاص یہ لفظ تھا، ایک اصطلاح تھی، علامہ اقبال نے بھی لکھی ہے، اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی، اب تو مدت سے سننے میں نہیں آئی، غالباً متروک ہو گئی ہوگی۔ اور شیخ عبداللہ نے، اس بچے نے سر سید کی دعوت کی بہت پرتکلف، اور اس دعوت کے شکریہ میں سر سید نے ایک خط لکھا حکیم نور الدین کو، اور اس کے آخر پر درخواست کا بھی ذکر کیا، اور کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے لیے کچھ چندہ دے دیں، کیونکہ جب مرزا غلام احمد قادیانی چندہ دیں گے تو سارے، ظاہر ہے ان کے جتنے بھی پیغمبر ان کو ماننے والے ہیں سب چندہ دیں گے۔ ہم بہت جستجو میں ہیں، انگلینڈ بھی تلاش کرتے رہے کہ کاش کہیں جو خط اصل میں سر سید نے مرزا صاحب کو ڈائریکٹ لکھا تھا وہ مل جائے، اب تک تو ملا ہے. بہت جستجو ہے اس کی کہ حق جس کو وہ اپنے تئیں حق سمجھتے تھے ولیعوذ باللہ وہ مزید واضح. تو یہ جو خطوط ہیں ان میں اب آپ کو وہ خط سنا دیتے ہیں جو تین چیزیں ہم نے سر سید کے متعلق کہی ہیں کہ انہوں نے ان کو مہدی لکھا اور انہوں نے مامور من اللہ لکھا اور امام وقت لکھا. سر سید اب یہاں پہنچ کے حکیم نور الدین بھیروی کے نام جو خط ہے مکتوبات سر سید کی دوسری جلد میں چھپا ہوا ہے اور وہ 107 نمبر خط ہے 107. حکیم نور الدین کو جو لکھتے ہیں وہ بھی دیکھیے، کہتے ہیں میں آپ کا دل و جان اور روح روان سے شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ خط جو ہے یہ شائع اس سے پہلے بھی ہوا تھا، اور حکیم نور الدین نے 1934 میں، بلکہ حکیم نور الدین کی وفات کے بعد کہیے، یہی صحیح ہے، 1934 میں اس خط کو غالباً الفضل میں چھاپا تھا. قادیانی کا پرچہ الفضل اب بھی نکلتا ہے، اس وقت بھی نکلتا تھا. تو یہ تاریخی خط اس میں نقل ہوا تھا. اور ایک بانگ درا کا مقدمہ جنہوں نے لکھا ہے، شیخ عبد القادر مرحوم بخزن رسالے والے، ان کا رسالہ بہت تلاش کیا بھیا، اس کی فائل نہیں ملی، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، علامہ اقبال کو انہوں نے شاعری کی طرف لائے. یہ عبد القادر تھے مخزن والے. اس پہ بھی ہم نے مستقل ریکارڈنگ کرائی تھی کہ مشرق نے مغرب کو کیا دیا، وہاں آپ تفصیل سے سن سکتے ہیں. علامہ اقبال نے ایک موقع پہ طے کر لیا تھا کہ اب میں شاعری نہیں کروں گا اور پریکٹس اپنی وکالت کی کروں گا، تو مخزن رسالے میں علامہ کی نظمیں چھپا کرتی تھی. تو عبد القادر صاحب اپنے دوست سے جا کے یہ کہا تو انہوں نے بڑا اصرار کیا، انہوں نے کہا اقبال یہ امت کا بیڑا غرق قوم کا ہو جائے گا، شاعری کرو. علامہ مانے نہیں. پھر یہ دونوں اپنے استاد ڈاکٹر آرنلڈ کے پاس گئے، آرنلڈ بھی علی گڑھ میں پڑھاتے تھے، شبلی کے استاد اور شبلی کے شاگرد تھے، دونوں ایک دوسرے سے پڑھتے تھے. تو آرنلڈ کے پاس لے جا کے ان کا سر آپ فیصلہ کریں، یہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں. تو آرنلڈ نے فیصلہ جو تھا شیخ عبد القادر کے حق میں دیا تھا، اور شیخ عبد القادر نے اپنے شیخ عبد القادر نے یہ خط جو تھا حیات نور ایک کتاب ہے اس میں شائع کیا تھا. 221 نمبر صفحے پہ حیات نور کے یہ خط مل جائے. تو اب بیک گراؤنڈ سمجھ میں آیا کہ سر سید چندہ لینا چاہتے تھے مرزا غلام احمد قادیانی سے، ان کو جو ڈائریکٹ خط لکھا ہو تو ہمیں مل نہیں سکا. انہوں نے پھر وہ خط لکھا ایک حکیم نور الدین کو. حکیم نور الدین شیخ عبداللہ کو مسلمان کر چکے تھے، بی اے ایل ایل بی کروا رہے تھے علی گڑھ سے. تو حکیم نور الدین نے چونکہ عبداللہ کو قادیانی کیا تھا تو کہا میری طرف سے سر سید کو دعوت دیں، ایک چائے میری طرف سے پلا دے. تو سر سید اس کو لکھتے ہیں کہ میں آپ کا دل و جان و روح و روان سے شکر ادا کرتا ہوں کہ کل بوقت عصر خلیفۃ الامام المامور من اللہ. آ گئی بات کہ وہ شخص جو مامور من اللہ تھا اس کے خلیفہ ان کی طرف سے، یعنی شیخ عبداللہ نے مجھ کو آپ کی طرف سے نہایت عمدہ خوشگوار چائے پلائی. یہ مامور من اللہ اسے لکھ رہے ہیں غلام احمد قادیانی کو کہ ان کے خلیفہ کی طرف سے عبداللہ نے چائے پیا. یہ کیا ہے؟ سر سید نہیں جانتے تھے کہ مامور من اللہ کی جو اس نے دعویٰ کیا ہے اس سے کیا پھوٹ رہا ہے. اگر کسی شخص نے امامت نبوت ان چیزوں کو پڑھنا ہو تو شاطبی کو پڑھیے، اگر کسی نے ان چیزوں کا فرق دیکھنا ہو تو ابقات کو پڑھیے. حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ کی ابقات پڑھی نہیں، گھول کے پیئے. شاطبی کے کیا کہنے، شاطبی امام تھے اپنے وقت، شاطبی کو کسی آدمی نے اگر نہیں پڑھا تو وہ سنت اور بدعت کا فرق نہیں جان سکتا رحمہ اللہ. کسی وقت آئے گی ان کی بات تو عرض کریں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سنت کے اتباع کے لیے انہوں نے کتنے عظیم جملے ارشاد فرمائے. شاطبی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم، ابن عبد الہادی، کمال کے افراد. تو مامور من اللہ کا جو دعویٰ کیا تھا نا، فرماتے ہیں وہ مامور من اللہ یعنی شیخ عبداللہ نے مجھ کو آپ کی طرف سے نہایت عمدہ خوشگوار چائے پلائی، اس کے ساتھ مختلف قسم کی شیرینی بھی تھی، اگرچہ ظاہر میں وہ مختلف قسم کی تھی لیکن سب کی سب مٹھائیاں حلاوت و عنایت و شفقت عالی سے ہی بٹی ہوئی تھی. یہ جس کو خط لکھ رہے ہیں وہ کافر نہیں ہو گیا تھا. اور بزبان حال مسئلہ وحدت وجود کا واز فرما رہی تھی، یعنی ساری مٹھائیاں پہنچ کے جس نقطے پہ اکٹھی ہو گئی اس کا میٹھا پن تھا، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے صوفیوں کا وحدت الوجود. اس کے ساتھ نارنگیاں بھی تھیں. کیا آپ اس کو پڑھے یاد، اس میں آگے پڑھ لیجئے، پہلے بھی مامور من اللہ لکھا ہے، آخر پہ کہتے ہیں کہ اس لیے مجھے یقین ہے کہ حضرت مہدی زمان، پہلا آگیا لقب جو ہم نے عرض کیا تھا، مسیح الوقت دوسری بات ہو گئی، امام مامور من اللہ تیسری بات ہو گئی، میری درخواست کو ہرگز رد نہ فرمائیں گے. یعنی ہم نے جو کچھ درخواست کی ہے کہ آپ چندہ دیں تاکہ سارے قادیانیہ میں چندہ دیں، آپ کے حضرت، آپ کو جو آپ کے حضرت سے جو درخواست کی ہے، جو مہدی زمان ہیں ایک، مسیح الوقت ہیں دو، اور امام مامور من اللہ ہیں، یہ میری درخواست کو ہرگز رد نہ فرمائیں گے یعنی چندہ بھیجیں گے. یہ تینوں القاب مختلف جگہوں پہ انہوں نے مرزا غلام قادیانی کے لیے لکھے ہیں. اور آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ یہ خط کب کا لکھا ہوا ہے. آگے لکھا ہے کہ اپنی قصر نفسی سے کام لیا، السلام علیکم رام، سید احمد، علی گڑھ، 8 مارچ 1897. 1897 تک مرزا غلام احمد قادیانی جتنے دعوے کر چکا تھا سب کی تصدیق نہیں کی تھی. یہ خط اس وقت علماء لدھیانہ نے پڑھا، دیوبند والوں نے پڑھا، بریلی والوں نے پڑھا، گولڑا شریف وغیرہ وغیرہ، یہ سب لوگوں نے یہ دعوی بھی پڑھے اور یہ چیزیں بھی پڑھی. نبوت کا دعویٰ کب ہوا تھا یہ باب دیکھیں. ہمیں لکھتے ہیں کہ کیا ممکن نہیں ہے کہ نبوت کا دعویٰ بعد میں ہوا اور صحیح، ہم نے نہیں سوچا تھا کچھ بھی. پھر حوالہ اس کا دیتے ہیں کیا، آپ دیکھ لیجئے مکتوبات سر سید دوسری جلد، شیخ محمد اسماعیل پانی پتی، انہوں نے ان خطوط کو مرتب کیا ہے، اور احمد ندیم قاسمی جو پاکستان کے مشہور شاعر تھے، انہوں نے مجلس ترقی ادب کلب روڈ لاہور سے اسے شائع کیا تھا، اور اس کی دوسری جلد کا 215 نمبر صفحہ ہے، اور بنا 107 نمبر خط ہے، 107، بنام مولانا حکیم نور الدین بھیروی. نور الدین بھیروی کو یہ سب کچھ لکھا. اس لیے جتنے آپ کے اعتراضات اور جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب ان حوالوں پہ پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے آپ کی. ہمیں مزید اس کا کوئی جواب نہیں دینا، ہم نے اللہ تعالی کی توفیق سے، اس کی کرم اور اس کی عنایت سے اپنے فتاوی میں پورا رسالہ لکھا ہے کہ سر سید کے عقیدے کیا تھے، اور کس بنا پر وہ علماء کی توہین کرتے رہے، کس بنا پر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا انکار کرتے رہے، کس بنا پر وہ ان کفر کی چیزوں کو پھیلاتے رہے، اصل مسئلے ان کے کیا تھے. اللہ تعالی نے توفیق دی، اسباب اور وسائل کبھی مہیا ہوئے تو ہمارے فتاوی چھپ جائیں گے، آپ اس میں تسلی سے پڑھ لیجئے گا، لیکن پھر مقرر عرض اور درخواست ہے کہ صرف ان بھائیوں کے لیے ہے، ان مہربانوں کے لیے ہے جو کہیں نہ کہیں پڑھا رہے ہیں اور نہایت محبت اور تعلق کے ساتھ انہوں نے حوالہ دریافت کیا ہے. حق تو ان کا بھی یہی ہے، ہمیں ان سے بھی یہ گلا ہے کہ آپ نے ان 19 جلدوں کو کیوں نہیں پڑھا. حضرت آپ پڑھتے نا، آپ پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں، اور یہ عتاب ہماری طرف سے ان کے حال پہ ہے. باقی یہ وہ حوالے ہیں جو تین چیزیں ہم نے عرض کی تھیں. ہم نے نہ یہ کہا ہے کہ وہ مرزائی تھے، اور نہ ہم نے کچھ اور کہا ہے. جھوٹ اور تہمت لگاتے ہو. چلیے ایک اور بات بھی کہہ دیتے ہیں. مکتوبات سرسید کی دو جلدیں آپ سے عرض کی تھی نا، ایک جلد جو ہے پہلی جلد بالکل ٹھیک، وہ بھی مجلس ادب سے چھپی، اس میں سید عبد الغنی صاحب ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، اور ہمیں خیال آتا ہے کہ وہ سید عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کی نسل میں سے ہیں. انہی کی نسل میں ان کے جو دادا تھے وہ بھی ہیں، جن کے گھر دہلی میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے. اور جو ہمارے دوست ہیں ان کے والد بچپن میں فرحان، ان کے والد بچپن میں حضرت مدنی نور اللہ مرکدوہ کی گود میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ان کی حضرت رحمت اللہ کی دوستی اصل میں ان کے دادا سے ہمیشہ تشریف آوری ہو. اور ان کے والد صاحب کہتے تھے کہ مجھے حضرت مدنی نور اللہ مرکدو ابھی تک یاد ہیں. کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا ایک سال دو سال پہلے، بہت طویل عمر انہوں نے پائی، شاید 90 تک پہنچ گئے ہوں گے. تو سید عبد الغنی صاحب جو ہیں یہ حقیقت میں سید میر حسن کے چھوٹے بھائی تھے. اب سید میر حسن کے بھی سوانے سنائیں، وہ آپ دیکھ لیجئے کون تھے. سید میر حسن کے چھوٹے بھائی تھے، ان کے نام 1892 میں خط لکھا ہے. 1891 میں خط لکھا تھا سر سید نے، الہام اور ان چیزوں کی مباحث ہوئی تھی. پھر 1897 میں حکیم نور الدین کو لکھا، 1892 میں کہتے ہیں مخدومی مکرمی سید عبد الغنی صاحب، آپ کا عنایت نامہ علی گڑھ ہو کر الہ آباد میرے پاس پہنچا. آپ کی صحت و تندرستی سے نہایت خوشی ہوئی، انشاءاللہ دسمبر میں آپ سے ملاقات ہوگی. خط لکھا گیا ہے نومبر 1892 میں، اور ملاقات ہوگی دسمبر. ٹھیک، چندہ کانفرنس آپ کا مرسلہ پہنچا، مسدس منشی احمد علی صاحب شوق علی گڑھ سے آپ کے نام روانہ ہو گیا ہوگا. حضرت مرزا صاحب 1892 میں تحریف فرما رہے ہیں، حضرت مرزا صاحب کی نسبت زیادہ قد و کاوش کرنی بے فائدہ ہے. ایک بزرگ اور زاہد نیک بخت آدمی ہے، 1892 میں اپنے دعوی میں غلام قادیانی کہاں تک پہنچے تھے سر سید کو نہیں معلوم تھا. فرماتے ہیں بزرگ ہیں، زاہد ہیں، نیک بخت آدمی ہیں، جو کچھ خیالات ان کو ہو گئے ہوں، ہو گئے ہوں گے. بہت سے نیک آدمی ہیں جن کو اس قسم کے خیالات پیدا ہو چکے ہیں، بہت سے نیک آدمی ہیں ان کو اس قسم کے خیالات پیدا ہو چکے ہیں. شاباش، اس کا مطلب ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے تئیں یہ جاننے لگتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے اب وہی ہونا شروع ہو گئی ہے. بہت سے نیک آدمی ہوتے ہیں جو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ چونکہ عبادت زیادہ ہو گئی لہذا اب ہم مامور من اللہ، ہم کو ان سے نہ کچھ فائدہ ہے نہ کچھ نقصان. رحمت قادیانی سے اس وقت تک کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، مگر ان کی عزت اور ان کا ادب کرنا بسبب ان کی بزرگی اور نیکی کے لازم ہے. بزرگی اور عزت اپنی جگہ پہ رہی، لیکن کوئی حضرت والا سے پوچھتا کہ سید صاحب کیا بزرگی اور ادب کا یہ بھی مطلب ہوا کرتا ہے کہ آدمی عقیدے میں خلل ڈال لے؟ ان کے خیالات کی صداقت و غیر صداقت سے بحث، بس محض بے فائدہ ہے، ہمارے لیے مفید صرف ہمارے اعمال ہیں، ان کے اچھا ہونے پر کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے مفید صرف اعمال ہیں، عقائد نہیں، عقیدہ جو مرضی ہو۔ ہندو بھی تو مسلمان ہوتے تھے، ہم نے خود ہندوستان میں دیکھا ہندو نماز پڑھ رہے تھے ٹرین میں سفر میں، اور وہی سارے ہندوانہ جو چیزیں ہوتی ہیں پہنی ہوئی تھیں، بیروے رنگ کی وہ قمیص وغیرہ وغیرہ، چادریں دو اوڑی ہوئی تھی، نماز تلک لگایا ہوا، سندور ڈالا ہوا، درخواست کی کہ آپ اپنا مذہب عقیدہ اور یہ کیا، ان کا خاندان میں چلی آتی ہے، باقی ہم پوجا کرتے ہیں اپنے دیوتاؤں۔ تو عقیدے کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا، اعمال ہی انسان کو نجات نہیں دیتے، عقیدہ بھی نجات دیتا ہے۔ اگر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہیں کہ صرف عقیدہ ہی ایسی چیز ہے جو بالآخر نجات دیتا ہے، تو امید ہے یہ فکرہ کوئی غلط نہیں۔ اس لیے سید عبد الغنی صاحب کے جو نام خط لکھا ہے اس میں بھی عنایت فرمائی ہے، اور بہت زیادہ، کہ حضرت مرزا صاحب کی نسبت زیادہ قد و کاوش کرنی بے فائدہ ہے۔ ایک بزرگ زاہد نیک بخت آدمی، جو کچھ خیالات ان کو ہو گئے ہوں گے، جو کچھ خیالات ان کو ہو گئے ہوں، ہو گئے ہوں، بہت سے نیک آدمی ہیں جن کو اس قسم کے خیالات پیدا ہو چکے ہیں، ہم کو ان سے نہ کچھ فائدہ ہے نہ کچھ نقصان، یہ خیال نہیں آیا کہ نقصان کچھ نہیں ہوگا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک اور ختم نبوت تک جا کے بات پہنچے گی کہ کوئی معمولی سا نقصان ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان کی نبوت کو تسلیم کر دیا جائے، ولی رسول اللہ، ان کی عزت اور ان کا ادب کرنا بسبب ان کی بزرگی اور نیکی کے لازم ہے۔ ان کے خیالات کی صداقت اور غیر صداقت سے بحث محض بے فائدہ ہے، ہمارے لیے مفید صرف ہمارے اعمال ہیں، ان کے اچھا ہونے پر کوشش کرنی چاہیے، اعمال کے اچھا ہونے پہ۔ از الہ آباد، 14 نومبر 1892، خاکسار۔